السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ونبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. آج کے خطبے کا موضوع ہے توبہ، توبہ کی اہمیت، اور انسان کی زندگی میں توبہ کا اثر. پچھلے خطبے میں جنت کے متعلق بعض اہم باتیں بیان کی تھیں، اور یہ بیان کیا تھا کہ جنت اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا وہ گھر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خاص مومن اور متقین کے لیے بنا رکھا ہے، اپنے پیاروں کے لیے بنا رکھا ہے، اور اس کے اندر ہر وہ چیز موجود ہے، ہر وہ نعمت موجود ہے، ہر وہ اچھائی موجود ہے جس کے متعلق انسان سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن یہ انسان کیونکہ کمزوریوں میں پیدا ہوا ہے تو اپنے بد اعمالی اور نافرمانیوں کی وجہ سے اس جنت سے دور چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ بنایا ہے اس انسان کے لیے جو اپنے رب سے دور ہو چکا ہے، جو جنت سے دور ہو چکا ہے، کہ وہ واپس آ سکتا ہے اور جنت میں آسانی سے داخل ہو سکتا ہے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھپی ہوئی حقیقت کو بیان فرمایا جس سے اکثر لوگ غافل ہیں، اور اس غفلت کی وجہ سے جنت سے دوری اختیار کر رکھی ہے، اور اس غفلت کی وجہ سے، اس جہالت اور لا علمی کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے لیے سب دروازے بند ہو چکے ہیں، اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں. واپسی کا راستہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اس آیت کریمہ میں جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، بے شک میں بار بار مغفرت کرنے والا ہوں. غفور نہیں فرمایا، غفور کا مطلب ہے مغفرت کرنے والا، بخشنے والا. غفار کا مطلب ہے بار بار مغفرت کرنے والا. اے بندے، تو بار بار خطا کرتا جا اور بار بار مغفرت طلب کرتا جا، میں تجھے بار بار معاف کر دوں گا. لیکن کس کے لیے؟ لمن تاب، سب سے پہلی شرط ہے. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، جس نے توبہ کی، جس نے اپنا سر جھکا کے اپنے رب کے سامنے اپنا دامن پھیلا کر یہ کہا کہ اللہ تعالی میں بہت برا انسان ہوں، مجھ سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ تعالی تو مجھے معاف کر دے. لیکن اس کے ساتھ اور شرط بھی ہے، یہ کہنا کافی نہیں ہے. توبہ تو ہے، لمن تاب وآمن، ایمان بہت ضروری ہے، اور ایمان کی جگہ ہے دل، اور ایمان کا دوسرا نام ہے توحید، کیونکہ توحید کے بغیر ایمان کا مکمل خاتمہ ہو جاتا ہے. بغیر توحید کے مسلمان مسلمان نہیں رہتا. تو توحید کا ہونا سب سے پہلے ہے اور سب سے بنیادی بات ہے، توبہ سے پہلے. اور اس توحید اور ایمان کا اثر جب تک بدن پر نہیں ہوتا پھر بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ، توبہ تو کی ہے، موحد بھی ہے، وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. تو عمل صالح انسان اپنے بدن سے کرتا ہے، اپنی زبان سے، اپنی آنکھوں سے، اپنے کان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے پاؤں سے، یہ اعمال صالحہ ہیں. اور اعمال صالحہ تب انسان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تب اسے توفیق عطا فرماتا ہے ان اعمال صالحہ کی، جب اس کے دل میں توحید کا نور بھر جائے اور شرک اور بدعات کی ظلمات کا، اندھیروں کا خاتمہ ہو جائے. عمل صالح بھی کیا، ثم اهتدى. عمل صالح کی نشانی ہے صحیح منہج کو اختیار کرنا، صحیح راستے کو اختیار کرنا، برائی کی طرف واپس نہ لوٹ کے جانا، شرک بدعات اور خرافات سے اگر توبہ کر چکا ہے تو ان کی طرف پلٹ کے نہ دیکھنا. ثم اهتدى، پھر اس نے ہدایت کے راستے کو اپنایا ہے. اور ہدایت کا راستہ وہی راستہ ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبیل المؤمنین ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. یہ سبیل المؤمنین ہے، اور جس کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام نے عرض کی وہ کون سا فرقہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. یہ ہدایت کا راستہ ہے. اس کے علاوہ سارے کے سارے سبل ہیں، لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے راستے ہیں، اور سارے جتنے بھی اس صراط مستقیم کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں وہ جہنم کی طرف جاتے ہیں. تو توبہ کی یہ شرطیں ہیں، سچی توبہ کی. علماء فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی شرط ہے ندامت کا ہونا، انسان نادم ہو جائے، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں غلطی کی ہے. نمبر دو، اس غلط عمل کو روک دے، فوراً روک دے. کوئی شخص شراب پیتا ہے، اسے ندامت تو ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، وہ چاہتا ہے کہ میں توبہ کروں، لیکن شراب پی رہا ہے اور توبہ بھی کر رہا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو رکنا پڑے گا، برے عمل سے رکنا پڑے گا. اگر رک گئے اللہ تعالیٰ سے عہد کرو کہ میں دوبارہ واپس اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا. یہ تیسری شرط ہے. اگر ہو جائے پھر توبہ کرو، لیکن اپنے دل کے اندر اللہ تعالیٰ سے عہد کر لو کہ میں یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا. چوتھے نمبر پہ، اگر کسی کی حق تلفی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے، حقوق العباد پر کسی کی حق تلفی ہوئی ہے، تو اسے پورا کرے، اسے واپس کرے. کسی کا مال ناجائز طریقے سے لیا ہے، کسی کا ادھار دینا تھا، ناجائز طریقے سے اس پر قبضہ کر لیا اور واپس نہیں کیا، اور اب دل تنگ ہو گیا، توبہ کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا حق توبہ کا ہے. اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کو پہنچ گیا، لیکن مخلوق کا حق جو ہے وہ بھی ادا کرنا پڑے گا. ورنہ ایسی توبہ کا کوئی فائدہ نہیں. تو اس بندے کا حق آپ واپس کریں گے. پانچویں شرط ہے کہ توبہ کا وقت, توبہ کرنی ہے توبہ کے محدد وقت کے اندر, اور توبہ کے قبولیت کے دو وقت ہیں. پہلا وقت ہر انسان کے قریب ہے, ہر انسان کے قریب ہے, اور یہ وقت وہ ہے جب روح حلق میں آتی ہے, انسان مرنے لگتا ہے اور اس کی روح حلق تک پہنچ جاتی ہے. اب اس کے سامنے موت یقینی ہو چکی ہے, بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے, اسے موت کے فرشتے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ دنیا کے آخری لمحات میں ہوتا ہے, تب اس وقت میں توبہ کی کوئی گنجائش نہیں, توبہ کا وقت ختم ہو چکا ہے. اس سے پہلے جب تک آپ کی احساس چل رہی ہے, آپ کی عقل کام کر رہی ہے, آپ توبہ کر سکتے ہیں, لیکن موت کے وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اور دوسرا وقت بھی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کتنا قریب ہے. جب سورج مغرب سے نکلے گا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. ایک وقت ہے خاص ہر انسان کے لیے الگ الگ ہے موت کا وقت, دوسرا وقت ہے عام سب کے لیے. جو ہی سورج مغرب سے نکلے گا, اور سورج کے مغرب سے نکلنا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے, جو ہی سورج مغرب سے نکلا توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. یہ شرطیں ہیں سچی توبہ کی. جس نے توبہ کرنی ہے ان شروط کے مطابق توبہ کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ, میں غفار ہوں. جو حقیقت چھپی ہوئی تھی اکثر لوگوں سے, جس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ اب واپسی کا راستہ نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں گناہ ہو گیا بس ہو گیا, اب اس کی کوئی معافی نہیں ہے, کوئی راستہ نہیں ہے واپس جانے کا. ایک گناہ کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, پھر دسواں, پھر بیسواں, اس طریقے سے گناہوں کے دلدل میں غرق ہوتے گئے. لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک خوش پیاری خوشخبری سناتے ہیں. ترمذی کی روایت میں آیا ہے جو حدیث میں نے شروع میں بیان کی, کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. آدم کی اولاد میں سے سارے کے سارے خطا کار ہیں, خطا کرنے والے ہیں, گناہ کرنے والے ہیں, لیکن سب سے بہترین خطا کرنے والے, سب سے بہترین گنہگار وہ ہیں التوابون, توبہ کرنے والے. قباحت اس میں نہیں ہے کہ کوئی انسان خطا کرے یا گناہ کرے, اس میں قباحت نہیں ہے. انسان سے گناہ ہو ہی جاتے ہیں, انسان کمزوروں میں پیدا ہوا ہے, انسان کے خون کے اندر شیطان دوڑتا ہے, گناہ تو انسان سے ہو ہی جاتا ہے. یاد رکھیں کوئی بھی انسان معصوم نہیں ہے سوائے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی, کوئی بھی انسان انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے. گناہ سب سے ہو سکتے ہیں اور سب گناہ کرتے ہیں, انبیاء کے علاوہ ہر انسان گناہ کرتا ہے, لیکن گناہ کے مختلف درجات ہیں اور مختلف سزائیں ہیں. دو گناہ برابر نہیں ہیں, اگرچہ ایک نوعیت ہی, اگرچہ یہ گناہ ایک نوعیت ہی کہ کیوں نہ ہو برابر نہیں ہے. مثال کے طور پہ زنا کرنا گناہ ہے, اس کے لیے خاص شریعت میں سزا ہے, دنیا میں حدود ہیں, اور آخرت اس کی ایک خاص سزا ہے. اپنے پڑوسی کی بیوی یا بیٹی سے زنا کرنا اس سے زیادہ گناہ ہے, حلیلۃ الجار. گناہ ایک ہے زنا, لیکن اس کی جو سزا ہے, اس کا جو وزن ہے وہ مختلف ہے. نعوذ باللہ, اپنی محارم سے زنا کرنا, ماں یا بیٹی سے زنا کرنا, یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. عمل ایک ہے, اس سے بھی بڑا گناہ ہے. اور سود کھانا اس سے بھی بڑا گناہ ہے. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سود کے 70 حصے ہیں, کم سے کم حصے کی جو سزا ہے یا کم سے کم حصے کا جو گناہ ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. بعض لوگ کہتے ہیں سود 1-2% میں سود نہیں ہوتا, اسے سود نہیں کہا جاتا. نہیں میرے بھائیو, کم سے کم درجے کے سود جو ہے وہ شخص اتنا گنہگار ہے, اس شخص کے برابر کر دیا جاتا ہے, اس شخص کے برابر کھڑا کر دیا جاتا ہے قیامت کے دن میدان محشر میں جس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا, اور دونوں کو ایک جیسی سزا ملے گی. تو گناہ مختلف ہیں, ان کی سزائیں بھی مختلف ہیں. گناہ کرنے میں قباحت نہیں ہے, گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں. قباحت برائی اس میں ہے کہ کوئی شخص گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کرے, یہ سب سے بڑی بدبختی ہے. وخیر الخطائین التوابون. آج ہم گناہ کرنا تو جانتے ہیں لیکن کیا توبہ مانگنا بھی جانتے ہیں, توبہ کرنا بھی جانتے ہیں؟ توبہ کیسے کی جاتی ہے؟ لوگوں کو راضی کرنا جانتے ہیں؟ کبھی یہ سوچا ہے کہ ہمارا رب بھی ہے جس کے احسانات ہم گن نہیں سکتے؟ کبھی یہ سوچا ہے کہ اس رب کو بھی راضی کریں؟ ہمارا رب کیسے راضی ہوتا ہے, ہم اس سے غافل ہیں. لیکن یہ بندے, یہ لوگ کیسے راضی ہوتے ہیں؟ اس کے لیے ساری زندگی گزار دیتے ہیں. کبھی بیوی کو راضی کرنا ہے, کبھی بچوں کو راضی کرنا ہے, کبھی رشتہ داروں کو راضی کرنا ہے, کبھی دوستوں کو راضی کرنا ہے, کبھی کلیگ کو راضی کرنا ہے, کبھی نوکروں کو راضی کرنا ہے, کبھی اپنے سے بڑوں کو راضی کرنا ہے. اور یاد رکھیں, دنیا میں سے کوئی بھی انسان راضی نہیں ہوتا جب تک کہ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی راضی نہیں ہوں گے. دنیا والے کبھی آپ پر راضی نہیں ہو سکتے. اب خود اپنی زندگی میں دیکھ لیں, ایک کو راضی کرتے دوسرا ناراض ہے, دوسرے کو راضی کرتے تیسرا ناراض ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کو راضی کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. جس پر اللہ تعالی راضی ہے اس پر پوری کائنات راضی ہے. اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, طالب علم کے لیے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں زمین پر. جو شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے, آپ لوگ گھر سے نکلے ہیں جمعہ کا خطبہ سننے کے لیے, جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے, اگر اس نیت سے نکلے ہیں کہ جمعہ کے خطبے کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں, علم حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو اللہ کی قسم فرشتے آپ کو زمین پر نہیں چلنے دیں گے. فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. اور عالم کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی مغفرت کی دعا کرتی ہیں, اور پتھروں کے اندر چیونٹیاں بھی دعائیں مغفرت کرتی ہیں. توبہ ہم نے جان لیا کیسے کرنی ہو, شرطیں کیا ہیں. لیکن کیا ہر گناہ کی توبہ قبول ہوتی ہے, کتنا بڑا گناہ کیوں نہ ہو؟ یا بعض گناہوں کی توبہ ہوتی اور بعض کی نہیں ہوتی؟ یاد رکھیں, مختصر میں بیان کر دوں, ہر گناہ کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے ان شرطوں کے ساتھ, کوئی بھی گناہ کیوں نہ ہو. جب توبہ کر لی ہے ان شرطوں کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. آئیے دیکھتے ہیں مختلف گناہ, کچھ عملی مثالیں لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بھیانک گنہگاروں کی توبہ قبول فرمائی ہے. قتل کرنا گناہ ہے, جس نے ایک قتل کیا وہ اس کا گناہ اس کے برابر نہیں جس نے 2 قتل کیے, اور جس نے 2 کیے اس کا گناہ اس کے برابر نہیں جس نے 10 کیے, اور جس نے 10 قتل کیے اس کا گناہ اس کے برابر نہیں جس نے 100 قتل کیے. صحیح بخاری میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک شخص نے 99 قتل کیا, 1 کم 100, 99 قتل کرنے کے بعد اسے ندامت ہوئی، یہ توبہ کی پہلی شرط ہے. اس کا دل تنگ ہوا کہ میں نے 99 قتل کیے، جیتے جاگتے 99 انسان کو ذبح کر دیا، میں نے اتنا بڑا گناہ کیا میں نے. لوگوں سے سوال کیا اس کا کوئی حل بھی ہے کہ نہیں، کوئی راستہ ہے تو مجھے دکھاؤ. لوگوں نے کہا، اب مصیبت یہ ہے کہ ایک جاہل دوسرے جاہل سے پوچھ رہا ہے، جواب کیا ملے گا؟ جہالت ہی ملے گی. تو کسی نے کہا، تم جاؤ، فلانا عابد ہے، بڑا بزرگ ہے، عبادت کرنے والا ہے، اس کے پاس جاؤ، وہ تمہیں ضرور کوئی نہ کوئی راستہ لگائے گا، تمہاری رہنمائی کرے گا. چنانچہ وہ شخص جاتا ہے وہاں پہ، اور اس شخص سے عرض کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے، مجھ سے بڑی غلطی ہوئی. کیا غلطی ہوئی؟ 99 قتل کیا ہے میں نے، اور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. تو شخص نے کہا، 99 قتل کرنے کے بعد اب تمہیں یاد آئے کہ توبہ کرنی ہے؟ جا، تمہارے لیے کوئی توبہ نہیں. عابد تھا، بزرگ تھا، عبادت کرنا جانتا تھا، لیکن علم نہیں تھا، شریعت کا علم نہیں تھا، شریعت کے بنیادی علم نہیں تھا. تو شخص نے کہا، اچھا، میرے کوئی توبہ نہیں ہے، اور تم نے مجھے کہا جا، تیرے کوئی توبہ نہیں ہے، سینچری پوری کر دیتے ہیں. اسے بھی قتل کر دیا، 100 پورا کر لیا، 100 انسان کا قاتل، اپنے سینے میں ندامت کی آگ لیے پھر رہا ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے. کوئی ہے جو راستہ لگائے؟ ایک سے پوچھا، دوسرے سے، تیسرے سے، جس نے کہا عابد کی طرف جاؤ، اس کی بات نہیں سنی، کیونکہ پہلے جا چکا ہے، وہ کوئی دوسرا راستہ دیکھنا چاہتا ہے. اس کا دل بہت تنگ ہو چکا ہے، اس کے سینے میں آگ سلگ رہی ہے. کسی نے کہا، فلان جگہ پہ ایک عالم ہے، اس کی طرف جاؤ، وہ تمہیں ضرور راہ راست پر لگائے گا، تمہاری رہنمائی کرے گا. جب عالم کا نام سنا تو پتہ چلا عابد کچھ اور تھا اور یہ کوئی دوسرا انسان ہے. اس کی طرف جاتا ہے اور عرض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بندے، مجھ سے 100 قتل ہوا ہے، میرے کو بخشش کا راستہ ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، اس کا کوئی ذریعہ ہے تو مجھے بتاؤ. وہ یہ پوچھنا چاہتا ہے، اگر ہم تھوڑے سے گہرائی میں جا کر دیکھیں، اگر 99 یا 100 قتل کے عوض میں مجھے کوئی بھی سزا ملنی ہے توبہ کے عوض میں، تو میں تیار ہوں. یعنی سینے میں وہ یہ لے کے چل رہا ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے راستہ دکھاؤ توبہ کیسے کی جاتی ہے. اگر اس کے بدلے میں کچھ دینا پڑے، مال دینا پڑے، دولت دینی پڑے، کچھ دینا پڑے، میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے راستہ دکھاؤ. تو اس عالم نے کہا کہ تیرے اور تیرے رب کے درمیان میں کوئی بھی نہیں آ سکتا، تو اپنے دل میں سچی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ تیری توبہ قبول فرمائے گا. اتنی سی بات ہے، کچھ دینا نہیں ہے، کچھ قربان نہیں کرنا، وہ کچھ نہیں کرنا، قربان کرنا ہے اپنی خواہشات، خواہش نفس کو قربان ضرور کرنا ہے توبہ کے لیے. اس کے علاوہ کچھ مال دینا ہے، کوئی دولت دینی ہے، نہیں، کچھ نہیں کرنا آپ نے. لیکن ایک شرط ہے کہ جس بستی میں تم رہتے ہو، اس بستی کے ماحول نے تجھے قاتل بنایا. جب تک اس ماحول میں رہو گے تو تمہاری توبہ کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ ماحول تمہیں دوبارہ قاتل بنا دے گا. اس لیے فلاں بستی ہے، فلاں جگہ پہ ہے، وہاں پر جاؤ، اس میں اچھے لوگ رہتے ہیں، تمہیں اچھا ماحول ملے گا، وہاں پر جا کے اپنی زندگی بسر کرو، تمہاری توبہ مکمل ہے. اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ ضرور قبول فرمائے گا. اب سچی توبہ کی نشانی دیکھیں. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ, توبہ کی ہے. وَآمَنَ, دل میں یقین ہوا ہے, اطمینان ہوا ہے اس بندے کو. وَعَمِلَ صَالِحًا, عمل صالح کیا ہے اس کا, جو ہی دروازے سے نکلا ہے اپنے گھر کی طرف نہیں گیا, گھر والے ہیں, مال و متاع ہے, کوئی وصیت کرنی ہے, کوئی نصیحت کرنی ہے, کچھ بھی نہیں, دروازے سے نکلتے ہوئے بائیں جانب اس کا گھر کا راستہ ہے اور دائیں جانب اس بستی کا راستہ ہے, دائیں جانب لے کے چلا گیا. وعمل صالحا ثم اهتدى, اسی راستے کو اپنایا جو جس راستے کی طرف اس عالم نے نشاندہی کی, چلا گیا. راستے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, موت آ گئی, موت کا فرشتہ آیا, اور دو قسم کے اور فرشتے بھی آئے, جنت کی طرف سے رحمت کے فرشتے اور جہنم کی طرف سے عذاب کے فرشتے. میرے بھائی فرشتے علم غیب نہیں جانتے, صحیح بخاری کی روایت ہے یہ. دونوں قسم کے فرشتے آئے, اب روح قبض کر لیے, اب فرشتوں میں جھگڑا ہوا کہ کون اس کی روح لے کے جائے. رحمت کے فرشتے کہتے ہیں ہم روح لے کے جائیں گے جنت میں, اور عذاب کے فرشتے کہتے ہیں ہم روح لے کے جائیں گے جہنم میں. سو قتل کرنے والا انسان جنت میں کیسے جائے گا؟ رحمت کے فرشتے کہتے اس نے توبہ کی ہے, اس کو جنت میں لے کے جائیں گے. اللہ تعالی نے فیصلے کے لیے آسمان سے ایک فرشتہ بھیجا, جا کے ان کا فیصلہ کرو. اور فیصلہ کیسے کرنا ہے؟ ایک عملی طریقے سے کہ زمین کو ماپو, اگر یہ زمین جو اچھے لوگوں کی ہے اس جگہ کے زیادہ قریب جہاں پر وہ شخص مرا ہے تو اسے رحمت کے فرشتے لے کے جائیں, اور اگر یہ زمین جو وہ طے کر چکا ہے جہاں پر وہ مرا ہے, وہ جہاں سے وہ چلا ہے بری بستی کے زیادہ قریب ہے تو اسے عذاب کے فرشتے لے کے جائیں. دوسری روایت میں آیا ہے کہ وہ شخص جب اسے موت آئے تو اپنے سینے سے گھسیٹتے ہوئے دو تین مرتبہ آگے ہوا, یعنی آخری سانس تک وہ اس اچھی بستی کی طرف جانا چاہتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو بھی ضائع نہیں کیا. وَعَمِلَ صَالِحًا, دیکھیں آخری لمحے میں اسے صرف ایک چیز یاد ہے کہ میرا رب کیسے راضی ہو جائے. بس موت کی حالت ہے, نزع کی حالت ہے, اب اگر دو مرتبہ تین مرتبہ سینے کو آگے کرے تو کتنا آگے جائے گا؟ وہ بستی تک تو پہنچ نہیں سکتا نا, لیکن جو وہ کر سکتا تھا اس نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے اس چھوٹے سے عمل کے بدلے میں دیکھیں کیا عطا فرمایا ہے. صرف توبہ نہیں قبول فرمائی, دیکھیں کیا عطا فرمایا ہے. جو ہی وہ فرشتہ زمین کی طرف روانہ ہوا, ابھی زمین پر نہیں پہنچا, اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا, اے اچھے لوگوں کی زمین تو قریب ہو جا, اے برے لوگوں کی زمین تو دور ہو جا. اللہ تعالیٰ اپنے آیت کونیہ کو تبدیل کر دیا. یہ زمین کسی کے لیے چھوٹی بڑی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا, سو قاتل اس شخص کے لیے جس نے سو قتل کیے تھے اس کے لیے اپنے زمین کو حکم دیا, اور اس کو اس کے سائز کو بھی چھوٹا کر دیا. یہ زمین چھوٹی ہوئی ہے لیکن اس سو قتل کرنے والے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. فرشتے نے آ کے ماپا تو وہ زیادہ قریب تھا, اچھی بستے والوں کے قریب زیادہ تھا, تو اسے رحمت کے فرشتے لے گئے. وہی انسان اسی دن جب نیند سے اٹھا صبح تو وہ جہنم کا حقدار تھا, اسی دن شام سے پہلے جنت کے نہروں میں تہر رہا تھا. عمل کیا کیا اس نے؟ کتنی نمازیں پڑھیں, کتنے روزے رکھے, کتنی زکات دی, کتنے حج کیے اس نے. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى, سچی توبہ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے. یہ تو قتل کا گناہ تھا, اس سے بڑھ کر گناہ ہے کفر کا گناہ. آپ جانتے ہیں یہودی نے کیا کہا؟ یہودی یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تنگ ہے, نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کنجوس ہے. ایسا عقید رکھنے والا بدکار انسان جو انبیاء کے قاتل بھی ہیں, اللہ تعالیٰ کے شان میں گستاخی, انبیاء کے شان میں گستاخی کی انتہا کے نبی کا قتل کرنا, توبہ کر لے. اس کو توبہ ہوگی یا نہیں؟ کفر کی بھی توبہ ہے. سبحان اللہ, یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, بہت سارے یہودی نے توبہ کی ہے اور دار اسلام میں داخل ہوئے, اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی ہے. عبداللہ بن سلام یہودی تھے, اپنے قوم کا سردار تھے, مسلمان ہوئے, کلمہ پڑھا, پچھلے سارے گناہ معاف, بد عقیدگی بھی معاف, سب گناہ معاف. نصارہ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ مشکل کشا ہے علیہ الصلاۃ والسلام, اس علیہ الصلاۃ والسلام کو پکارتے ہیں, صبح و شام پکارتے ہیں, مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں. جب کوئی مصیبت آتی ہے, جیسس کرائسٹ, اے عیسیٰ ہمیں نجات عطا فرما, اس مصیبت سے نجات عطا فرما. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا سمجھا, اللہ تعالیٰ کا حصہ سمجھا, یوں کا عقیدہ ہے. جب توبہ کی, اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی. عدی بن حاتم الطائی رضی اللہ عنہ صحابی ہیں, اسلام قبول کرنے سے پہلے عیسائی تھے, نصرانی تھے, توبہ کی, دار اسلام میں داخل, اللہ تعالیٰ نے پچھلے گناہ معاف کر دیے, سارے گناہ معاف کر دیے. کیا مرتد کی بھی توبہ ہے؟ یہ تو کافر تھے بعد میں مسلمان ہوئے, کیا اس کی بھی توبہ ہے جو دار اسلام میں داخل ہو کے کفر کا راستہ اختیار کرے اور پھر توبہ کرے؟ جو اس کی بھی توبہ ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایک آیت کریمہ کے شان نزول میں کہ ایک شخص نے اسلام قبول کیا, دار اسلام میں داخل ہوا, اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے اسلام کا راستہ چھوڑا اور مرتد ہو گیا. اب مرتد کی سزا شریعت میں موت ہے, تو وہ چلا گیا شام کی طرف. کچھ عرصے کے بعد اسے ندامت ہوئی کہ مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہوا, اسلام کے نور کو چھوڑ کے کفر کے اندھیرے میں زندگی گزار رہا ہوں میں. تو خط لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, کیا کوئی واپسی کا راستہ ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان سے اپنی وحی نازل فرمائی اور یہ آیت آج ہم قرآن یہ پڑھتے ہیں اور تا قیامت پڑھتے رہیں گے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. ان کو کہہ دیجئے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اے میرے بندو, جنہوں نے اپنے نفس پر اسراف کیا, گناہ پہ گناہ کرتے گئے, اور یہ تفریق نہیں کی کہ چھوٹا گناہ ہے بڑا گناہ ہے, سارے گناہ کرتے گئے اور سب سے بڑا گناہ ہے شرک اور کفر. لا تقنطوا من رحمت اللہ, یہ جان لو اللہ تعالی کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا. بے شک ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک اللہ تعالی ہر گناہ معاف کر دیتا ہے. اس شخص کی بھی توبہ قبول فرمائی. کفر کا راستہ اختیار کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول فرمائی اور وہ شخص جنت کا حقدار بن گیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال توحید کی دعوت دی ہے. جب توحید اور ایمان دل میں جگہ کر جائے تو دیکھیں انسان کی زندگی کیسے تبدیل ہوتی ہے. 13 سال نماز نہیں, روزہ نہیں, زکوٰۃ نہیں, حج نہیں, بلکہ نماز جو فرض ہوئی تھی ہجرت سے پہلے، ہجرت سے 2 سال پہلے یعنی 10ویں سال میں، نبوت کے 10ویں سال میں، وہ صرف 2 رکعت نماز تھی اور 2 وقت پڑھنی تھی صبح اور شام. 5 وقت کی نماز اس ترتیب سے، اس کی فرضیت بعد میں ہوئی. بہرحال 10ویں سال میں 5 نمازیں تھیں، اس سے پہلے جو نماز پڑھتے تھے وہ 2 رکعت ہوتی تھی، 2 رکعت صبح 2 رکعت شام بس. لیکن نبوت کے 10ویں سال میں یہ تفصیل نماز کی آئی، یعنی پہلے 10 سالوں میں صرف توحید کی دعوت تھی، پہلے 11 سالوں میں مکہ میں، پھر اس کے بعد توحید کے بعد نماز، ہجرت سے پہلے نماز فرض ہوئی 5 نمازیں، 50 سے 5 ہوئی. پھر ہجرت کے بعد مدینہ میں زکوٰۃ فرض ہوئی، روزہ فرض ہوا. پھر 9ویں صدی ہجری میں، 9ویں سال ہجری میں حج فرض ہوا. تو پہلے 13 سالوں میں صرف توحید کی دعوت کیوں، وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ جب توحید مسلمان کے دل کے اندر جگہ کر جاتا ہے، اس کے بعد اس مسلمان کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں یہ انسان زندگی گزارتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا کے علاوہ اسے کچھ نظر نہیں آتا، بس میرا رب کیسے راضی ہو جائے. اگر گناہ بھی ہو جائے، جب گناہ تو ہوتا ہے، انسان ہے تو گناہ ہوگا، جتنی بھی زیادہ توحید ہو، جتنی بھی دل توحید سے بھرا ہو، گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں انسانوں سے، لیکن ان کی توبہ کا دوسرا انداز ہو جاتا ہے. سیدنا ماعز رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، ان سے گناہ ہوا، کبیرہ گناہ ہوا، زنا کیا کسی عورت سے. زنا کرنے کے بعد چاہتے تو اپنی جگہ پر بیٹھ کے توبہ کر لیتے، جانتے تھے کہ توبہ میں اپنی جگہ پہ کروں تو توبہ قبول ہو جائے گی، لیکن اس توحید اور ایمان نے اسے اجازت نہ دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے اور عرض کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے بڑا گناہ ہوا، مجھے پاک کر دیجئے. جانتے پاک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ غسل نہیں ہے، پاک کرنے کا مطلب ہے پتھر مار مار کے میری جان لے لیجئے، میں نے زنا کیا ہے اور میں شادی شدہ ہوں. خود چل کے جاتے ہیں، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھے، سینہ تنگ ہو چکا ہے، سینے کے اندر توبہ کی آگ بھڑک رہی ہے. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ اس طرف کر لیتے ہیں تاکہ وہ چلا جائے اور توبہ کر لے. وہ صحابی اس طرف آ جاتے ہیں، طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پاک کر دیجئے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مبارک اس طرف پھیر لیتے ہیں، وہ صاحب اس طرف آ جاتے ہیں. دوسرے دن پھر آتا ہے، طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو کہتے ہیں، جاؤ اس کی ذرا قمیض قریب جا کے اس کے منہ کی بو تو سونگو، اسے کوئی شراب تو نہیں پی ہوئی، یہ کیسی بات کر رہا ہے. صحابی جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ، نہیں شراب پی ہوئی. دوسرے کو بھیجتے ہیں، دیکھیں کوئی جن کا اثر تو نہیں، اس کی عقل تو ٹھیک ہے. وہ واپس آتے کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تندرست انسان ہے، کچھ بھی نہیں ہے اسے، بالکل ٹھیک ہے. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف سوال پوچھتے ہیں، باریک بینی کے حد تک جاتے ہیں کہ واقعی زنا ہوا ہے یا نہیں، ہو سکتا ہے کہ زنا مکمل نہ ہوا ہو، مکمل زنا یعنی علاج نہ ہوا ہو. تو شخص نے اقرار کیا، میں نے کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتے میں نے ویسا ہی کیا، مکمل اقرار کیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر حد قائم کر دی، پتھر مار مار کے اس کی جان لے لی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ماعز نے اتنی بڑی توبہ کی ہے، اگر ایک پوری امت میں تقسیم کر دی جائے لبس آیت تم کو پوری ہو جائے، پوری امت توبہ کرے ایک طرف اور ایک شخص کی توبہ ایک طرف، یہ وہ توحید اور ایمان کا اثر تھا. اسے مردوں میں نہیں، توحید اور ایمان کا اثر عورتوں میں بھی تھا، مومن عورتوں میں بھی تھا. الغامدیہ رضی اللہ عنہ عورت ہے، ان سے بھی زنا ہوا، کبیرہ گناہ ہوا، اپنے گھر میں توبہ کر سکتی تھی. اور عورت کے لیے بہت مشکل ہے، یعنی اس کی عزت کا مسئلہ ہے، توبہ کا یعنی اپنے گناہ کے اعتراف کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، پھر سنسار کرنا، پورے شہر میں کیا پورے ملک میں خبر پھیل جاتی ہے کہ فلاں عورت نے زنا کیا، اور پھر اس کے قبیلے کا نام بیچ میں آتا ہے کہ ایسا قبیلہ، اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں. اسے اگر پرواہ ہے تو صرف ایک ہے، میرا رب مجھ پر کیسے راضی ہوگا، میں نے گناہ کیا ہے، میرا گناہ کیسے پاک ہوگا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں طہرنی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کیجیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو کہتے ہیں، وہ عورت حاملہ بھی ہو جاتی ہے، پہلے تو اسے اس طرف اپنا رخ پھیر دیتے ہیں دوسری طرف، لیکن وہ بار بار آنے کی وجہ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کہ بچہ پیدا نہیں ہوتا تمہارے پر حد میں قائم ہو سکتی. 9 مہینے اس عورت نے انتظار کیا، اپنے سینے میں توبہ کی آگ لیے ہوئے، اور بچہ پیدا ہو گیا. بچہ پیدا ہونے کے بعد بچے کو اٹھا کے آتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک کیجیے، یہ بچہ ہے پیدا ہو چکا ہے، مجھے پاک کیجیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب اس نے دودھ پینا ہے 2 سال، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ جو اسے دودھ پلاؤ، جب 2 سال مکمل ہوں گے پھر آنا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بار بار انہیں بھیج رہے ہیں تاکہ وہ اپنے دل میں توبہ کرے، اس کے لیے کافی ہے، لیکن اس عورت کے ایمان نے اسے اجازت نہیں دی. پاک ہونا چاہتی ہے، ایک گناہ کیا اسی سے پاک ہونا چاہتی ہے، اور اس کے لیے اپنی زندگی قربان کرنا چاہتی ہے، اپنے اس معصوم بچوں کو بھی چھوڑنا چاہتی ہے. ماں کچھ بھی کر سکتی ہے، دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی. مزید 2 سال اس عورت نے 2 سال مکمل کیے اور اس بچے کو اٹھائے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور ساتھ روٹی کے ٹکڑے بھی اس بچے کے ہاتھ میں دے دیتی ہیں. آج وہ سوچ کے ہیں کہ آج واپسی کا راستہ نہیں ہے، آج میں گھر واپس نہیں جاؤں گی، اور دلیل کے طور پہ کہ میرا بچہ اب روٹی کھانا شروع کر دیا، میرے بچے نے اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑا دیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دیکھا اب اور کوئی راستہ نہیں ہے، اب اس عورت کو پاک کرنا ہی پڑے گا، تو اس کے بچے کو لیا اور حکم دیا کہ اس عورت پر زنا کی حد قائم کر دی جائے، وہ بھی شادی شدہ تھی، حد قائم کر دیا گیا اور اسے پتھر مارے گئے جب تک کہ وہ مر نہیں گئی. ایک صحابی پر خون کا ایک قطرہ گرا، اس کے منہ سے کچھ غلط الفاظ نکلے کہ اس بدکار عورت کا خون میرے جسم پہ پڑا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا جانے کہ اس ایک عورت نے اتنی بڑی توبہ کی ہے، اگر مدینہ میں رہنے والے 70 لوگوں پر تقسیم کر دی جائے تب بھی اس عورت کی توبہ زیادہ ہے. مدینہ میں کون رہتے ہیں؟ بڑے بڑے صحابہ رہتے ہیں، 70 صحابی کی توبہ ایک طرف اور اس ایک عورت کی توبہ ایک طرف. آخر فرق کیا ہے؟ آج ہم بھی گناہ کرتے ہیں، ایک گناہ برداشت نہیں ہوا. ہم دسوں گناہ کرتے ہیں، سینکڑوں گناہ کرتے ہیں، ہمارے سینے تنگ کیوں نہیں ہوتے؟ سراپا گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارے روکٹے کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ ہماری زندگی تبدیل کب ہوگی؟ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہم کیا قربان کر سکتے ہیں؟ میرے بھائی، جان تو دور کی بات ہے، اپنی خواہش نفس قربان نہیں کر سکتے. اور وہ خواہش نفس جو بری ہے، جو ہمیں جہنم کی طرف کھینچنا چاہتی ہے، جہنم کے اندر دھکیلنا چاہتی ہے، نہیں قربان کر سکتے. کیا فرق ہے؟ ایمان اور توحید کا فرق ہے. ابھی ایمان نامکمل ہے. آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ شریعت کا نفاذ کرنا چاہیے، شریعت کا نہیں، حدود و تعزیرات کا، اور دونوں میں فرق ہے. شریعت کا نفاذ کا مطلب ہے مکمل شریعت کا نفاذ، جس کی بنیاد توحید ہے. اور حدود تعزیرات کا نفاذ کا مطلب ہے صرف شرعی حدود کا قائم ہونا. چور کی سزا دائیں ہاتھ کاٹنا، زانی کی سزا غیر شادی شدہ ہے تو کوڑے مارنا، اگر شادی شدہ ہے تو سنسار کرنا، قاتل کی سزا موت. یہ شریعت کے بہت زیادہ حصوں میں سے ایک حصہ ہے. اور بنیاد کیا ہے؟ توحید ہے. کاش کہ یہ لوگ جو نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم حدود کا نفاذ کرنا چاہتے ہیں، اگرچہ وہ نام شریعت کا لیتے ہیں اور یہ درست نہیں ہے، کاش وہ کہتے کہ ہم شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں جس کی بنیاد ہے توحید، ہم توحید کا نفاذ چاہتے ہیں. میرے بھائیو، اللہ کی قسم، اگر توحید اور ایمان کا نفاذ اس امت میں آ جائے، اور اس کا نفاذ آپ کر سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں، میں کر سکتا ہوں، ہم اپنے اندر اس 5 فٹ قد کے اندر ہم شریعت کا نفاذ کرنا شروع کر دیں، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اس زمین کے اوپر شریعت کا نفاذ ہوگا. ہم 5 فٹ کے اندر اللہ تعالیٰ کی شریعت کا نفاذ نہیں کر سکتے، اور چاہتے پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ شریعت کا نفاذ ہو. ہم چاہتے ہیں کہ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں، یہ ہمارا مطالبہ ہے، اور یہ نہیں چاہتے کہ اس زمین کے اوپر سب سے بڑا گناہ ہو رہا ہے شرک کا، کہ وہ شرک مٹ جائے. میرے بھائی، جب توحید نہیں تو پھر ان حدود و تعزیرات کا بھی کوئی فائدہ نہیں. اب جانتے ہیں جب چور کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، ایک تو امت کو فائدہ ہو گیا کہ اس کے شر سے محفوظ ہو گئے، اس کی چوری سے محفوظ ہو گئے، دوسرے نمبر پہ اس شخص کو بھی فائدہ ہوا کہ اس کے گناہ معاف ہو گیا، وہ پاک ہو گئے. لیکن جو شرک اکبر کا ارتکاب کرتا ہے اور شرک سے توبہ نہیں کرتا، اس پر آپ حد شرعی قائم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا گناہ کی کبھی بخشش ہوگی؟ کبھی نہیں ہوگی. جب تک کہ دل شرک سے پاک نہیں ہوتا، تو حد شرعی سے گناہ کی پاکیزگی کبھی حاصل نہیں ہو سکتی. اور آپ نے دیکھا اس قصے میں، اگر یہی طریقہ ہم اپنائیں اور لوگوں کو توحید کی دعوت دیں، لوگوں کو توحید اور سنت کی طرف بلائیں، صحابہ کرام کے راستے کی طرف بلائیں، پھر آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ زبردستی حد شرعی کا نفاذ کرنے کی کوشش کریں. یہ انسان خود مطالبہ کرے گا، آپ کریں گے، میں کروں گا، وہ کرے گا، وہ ہر مسلمان مطالبہ کرے گا کہ اب اس پر حد شرعی قائم ہو. جیسے کہ سیدنا ماعز اور سیدہ غامدیہ رضی اللہ عنہما عن الصحابۃ اجمعین نے کیا، ایمان کے نور کی وجہ سے، توحید کے نور کی وجہ سے. اگر شریعت کا نفاذ کرنا چاہتے ہو تو مکمل شریعت کو اپناؤ، ایک حصے کو کیوں لیتے ہو؟ بنیاد کو لو اور دیکھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے آسانی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سلف صالحین کے راستے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.